الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، بخاري شريف کی حدیث ہے. اس حدیث شریف کو میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب العجم عارف باللہ، قطب العالم، مجدد زمانہ، حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اکثر اس کو بیان فرماتے تھے. اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور اس کی وجہ میرے مرشد، میرے شیخ ثانی حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایسا لگا جیسے ان کی آستین میں کوئی چیز ہے. تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ماذا فی کمکا، کہ تمہاری آستین میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہرتن، بلی ہے، بلی کا بچہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انتا ابا ہریرہ، کہ تم بلی کے بچے کے ابا ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کنیت اتنی مشہور ہی کہ کم اللہ اسم لہو، جیسے ان کا نام ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ ایسے نام مشہور ہوا کہ کم اللہ اسم لہو، جیسے ان کا نام ہی نہیں ہے، ایسی غالب ہو گئے. ان کا نام عبد الرحمن تھا، اور احادیث مبارکہ میں جو ان کا ذکر ہو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریقے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتے تھے. آخر میں اسلام قبول کیا تھا، یمن کے رہنے والے تھے، دوسری قبیلے کے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانے کی غالباً فتح خیبر کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہتے تھے. کثیر الروایت تھے. حضرت مولانا میرے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن حکم، جو کہ مدینہ شریف کا گورنر تھا، اس نے ان کو بلایا، اور بلا کر پوچھا کہ کچھ احادیث مبارک آپ کو یاد ہے؟ اگر کچھ یاد ہو ان میں سے تو کچھ سنا دیجئے. تو اور پردے کے پیچھے مروان بن حکم نے پردے کے پیچھے کاتب یعنی لکھنے والے ان کو بٹھایا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کا تذکرہ بس احادیث مبارکہ بیان کرنا شروع فرما دی، دیر تک بیان فرماتے رہے، پھر تشریف لے گئے. زمانہ گزر گیا، مروان بن حکم نے درخواست بھیجی، حضرت آپ تشریف لائے، تو سعادت تشریف لائے. درخواست کی، کیا عرض کیا کہ حضرت کچھ عرصے پہلے آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے کچھ احادیث مبارکہ سنائی تھی، ان میں سے کوئی یاد بھی ہے آپ کو؟ امتحان لینا چاہ رہا تھا، کیونکہ 5374 روایتیں پڑھاتے تھے، 5374 احادیث مبارکہ پڑھاتے تھے. ان کے 800 شاگرد تھے تقریباً. ان شاگردوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات بھی صحابہ بھی شاگرد تھے ان کے. علم کا اتنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو یہ چیزیں ملی. تو مروان بن حکم نے پوچھا کہ حضرت جب آپ تشریف لائے تو کچھ احادیث مبارکہ آپ نے سنائی تھی، تو ان میں سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کو یاد بھی ہے؟ تو کیا فرمانے لگے؟ اگر کہو تو اسی ترتیب سے سنا دوں. اگر کہو تو جس ترتیب سے پہلے سنائی تھی اسی ترتیب سے سنا دوں. کہا کہ حضرت یہ بھی ممکن؟ بس سبحان اللہ. اللہ اللہ، وارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار خاندائیں ہم نے، میں سب بھول گیا، بس اسی کی تکرار کرتا ہوں. میں محبوب کی باتوں کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، صرف وہی یاد ہے. اگرچہ میں نے بہت کچھ پڑھا، لیکن سب ہر چیز فراموش کرد، لیکن سب بھول گیا. اگرچہ بہت کچھ پڑھا، الا حدیث یار تکرار می کنیم، لیکن اپنے محبوب کی جو باتیں ہیں بس وہ یاد ہے، محبوب کا تذکرہ بس. لہذا بسم اللہ کی شروع فرمایا اور دیر تک اسی ترتیب سے وہی احادیث مبارکہ آپ نے سنا دی. سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کا عشق کہ محبوب کی بات کو کیسے یاد رکھا. اور مزے کی بات یہ ہوتی تھی، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، گانے کی آواز آئی تو آپ نے کان میں انگلی ڈال دی اور تیزی سے بھاگنے لگے، توڑنے لگے وہاں سے. جب آگے تشریف لے جائے تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گانے کی آواز آئی تھی تو آپ نے ایسا ہی کیا تھا. یہ تھی صحابہ کی عشق، صحابہ کا عشق اور محبت کہ اپنے استاد، اپنے مربی اور اپنے شیخ، اپنے آقا کی بات کو گویا کہ یاد رکھنا، اس کو سننا، اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا. ایسا نہ کرے کہ بات اپنے بڑوں کی سنے اور پھر ادھر کی سنی ادھر سے نکال دی. بلکہ موقع پر اس کو استعمال کرنا، ضرورت جب ہے ان مجالس کا، ان بیٹھنے کا، یہ جو بیٹھنا ہے، انسان اپنے کام کار سب کچھ چھوڑ کر کیوں آ کر بیٹھا؟ اگر صرف ہم نے کان ہی کا مزہ لینا ہے، صرف ہم نے اگر کان ہی کا مزہ لینا ہے تو پھر تو وقت کا ضیاع ہے. لیکن اس پر، اس کو، باتوں کو محفوظ کرے کہ لکھ لے ان باتوں کو. اب اگر کوئی بات بتائی جائے گی، ہم کو تو دو منٹ کی بات یاد نہیں رہتی، بس جہاں وہ جی بھول گئے تھے، کیا ہوا جی بھول گئے تھے، تو چند منٹ پہلے کی بات ہمیں یاد نہیں رہتی. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ لکھے، اپنے شیخ کی باتوں کو لکھے. اس لکھنے کی برکت ہے بہت ساری باتیں یاد رہتی. اور موقع ہو، جی کیا فرمایا تھا، کوئی بات ضروری تھی، نکالا اور اس کو دیکھ لیا، یاد آ جائے گی. اگر اشارہ بھی لکھ لے نا، اگر تفصیل نہ بھی لکھے اور صرف اشارہ بھی لکھ لے، دو چار الفاظ یا ایک جملہ، تو اس کو پوری بات یاد آ جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنی فکر اور محنت کیوں کرے؟ لہذا اس فکر اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ یہ کہ وہ باتیں پھر یاد نہیں رہتی. اس لیے یہ تدبیر اور طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کتنے ایسے ایسے صحابہ، کتنے ایسے ایسے صحابہ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبانہ لگایا. اللہ تعالی کی شان ہے، اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ حضرت ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ روایت سنانے والے صحابی بن رہے ہیں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے اور عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ صحابی نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، کلام کو، بات کو سنا اور اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو موقع پر اس پر عمل کیا. یہ اس طرف بیٹھے، اس طرف قریب والی کھڑکی جس میں دیکھنا دکھانا آسان ہو. لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ موقع آیا تو آپ نے باتوں کو یاد رکھا اور اس پر عمل کیا. اس لیے حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی جیب میں کاغذ قلم رکھا، چھوٹی سی نوٹ بک ڈائری رکھو، قلم ہو، جو بات ہوئی ضروری بات ہے، کتنے قیمتی باتیں ہوتی ہیں، اس کو لکھ لیا، اس کو لکھا، اشارہ ہی لکھ لے. اچھا پھر اس میں ایک بات، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقریر اور مجلس کے اندر کوئی بات کی، وہ یاد، وہ پوری سمجھ میں نہیں آتی. ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ ایک ہی مضمون کو جب دو سے تین دفعہ سنتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ اس کو سمجھتا ہے، اخذ کرتا ہے، لیتا ہے. اب اس نے ایک اشارہ لکھ لیا کہ جی یہ والی بات مجھ کو سمجھنی ہے. اگر اس کے پاس ایک اشارہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، تو ہی تو پوچھے گا نا کہ صاحب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ مجھ کو سمجھا دیجیے. اس لیے آج اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو کچھ اپنے شیخ کی بات کو نقل کرنے کی، حضرت کی باتوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ وہ تھا جو حضرت کی حکم پر میں لکھ لیتا تھا. ایسا ہوتا تھا سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ لکھتے 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 وہ باتیں یاد ہو جاتی. الحمدللہ. اس لیے بعض لوگ یہ شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا، بلکہ اکثر کا مسئلہ یہی ہے یاد نہ رہنے کا. تو میں ان کی خدمت میں ایک بات یہ پیش کیا کرتا ہوں کہ اپنے ذہن پر بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ کیا ضروری ہے اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالو؟ ارے میاں جو کام کرنا ہے ایک چھوٹی سی ڈائری جیب میں رکھو، اس کو لکھ لیا، ذہن خالی کر دیا، جب موقع ہے اس کو دیکھ لیا، بس آسان سی بات ہے۔ ساری دنیا کی فکریں ہمارے ذہن پر ہونا ضروری تھوڑی ہے، ہر بات کا یاد ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس لیے ڈائری رکھے، وہ بات اس میں لکھ لے، ذہن کو خالی کرے۔ حکیم الامت کی وہ بات، سبحان اللہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ اکثر سناتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اپنی خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، تھوڑا سا فاصلے پہ گھر تھا، چلتے چلتے حضرت نے کاغذ نکالا، قلم نکالا، کوئی بات تھی اس کو لکھا، کاغذ اور قلم جیب میں واپس رکھ لیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کرنگی والے، جو کہ حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت نے بتاؤ مفتی شفیع میں نے کیا کیا، مولوی شفیع بتاؤ میں نے کیا کیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے کاغذ نکال کر قلم سے اس پر کچھ لکھا، بس اتنا سمجھ میں آیا۔ فرمایا ایک بات تھی جو مجھ کو بار بار ستا رہی تھی، اس میں میرا دماغ اور میرا دل اس بات میں مشغول ہو رہا تھا، تو میں نے اس بات، اس بوجھ کو کاغذ پر اتار دیا اور اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالی کی یاد کے لیے خالی کر دیا۔ سبحان اللہ، اب ہم ہزار فکریں اپنے دماغ پر اور دل پر لیے بیٹھیں گے، پھر شکایت کرتے جی دل نہیں لگتا۔ ارے بھائی، فکروں کو منتقل کرو اور مزے سے زندگی گزارو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادداشت کا عالم تھا، اور ان کو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملی تھی، لہذا سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی۔ وہ اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سبعتن یضلہم اللہ، کہ سات، اب اس سات میں بعضوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ سات باتیں، اور بعضوں نے ترجمہ کیا کہ سات شخص، یعنی گویا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں، یضلہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو سایہ عطا فرمائیں گے، فی ظلہ، اپنے سائے میں سے، یوم، کس دن، لا ظل الا ظلہ، کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے سائے کے علاوہ۔ اور اس کے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ لہذا محدثین عظام فرماتے ہیں کہ اس سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ، یعنی عرش کا سایہ مراد ہے۔ کہ اس دن، کیا مطلب؟ قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے روز اور قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور یہ جو عرش ہے، عرش اعظم بھی جسے کہتے ہیں، عرش عظیم بھی جسے کہتے ہیں، یہ عرش اعظم اور عرش عظیم جنت کی چھت ہے۔ اور پھر تصور کریں کہ جنت کتنی بڑی ہے، تو عرش اعظم اس کی چھت ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ہمارے جب چھت ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا چھجا بھی نکالتے ہیں۔ ہماری حکومت کی قانونی طور پہ کہیں ڈھائی، کہیں تین، دو ڈھائی تین فٹ کی اجازت ہوتی ہے چھجا نکالنے کی چاروں طرف۔ تو آپ تصور کریں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی جس کی چھت عرش اعظم، اور پھر وہ چھجا کتنا بڑا ہوگا کہ سات قسم کے لوگ ایک امت مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو کہ اس عرش کے سائے میں ہوں گے جنت سے باہر، کیونکہ ابھی جنت کا معاملہ نہیں ہو رہا، ابھی تو حساب کتاب وغیرہ سب ہونا باقی ہے، لیکن ان کو ابھی امیگریشن میں جانے سے پہلے وی آئی پی لاؤنج میں بٹھایا جا رہا ہے. یہ تھا نا ایئرپورٹس میں سی آئی پی، پہلے وی آئی پی لاؤنج ہوتے تھے، اب سی آئی پی بنا دیے، کمرشل بنا دیا اس کو، تاکہ جو ہے وہ پیسہ دو اور بیٹھو، اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤ. کبھی فلائٹ میں ٹائم ہے، ڈیلے ہو گئی تو آپ آرام سے بیٹھے ہیں، وہاں کھاتے پیتے بھی ہیں، لہذا اس عرش کے سائے میں کھانا پینا بھی ملے گا. اور وہ کھانا پینے والوں کا جو ذکر ہے، ان میں سے روزے دار کا بھی ذکر ہے کہ کھاؤ پیو، ابھی جنت نہیں جا رہے، ابھی جنت میں نہیں بیٹھے، ابھی جنت سے باہر ہیں، ابھی تو قیامت حساب کتاب کا معاملہ ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں میرے پیارے دوستو کہ جن کو عرش کا سایہ مل رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ وہیں سے ان کی وی آئی پی سروس شروع ہو جائے گی. ابھی حساب کتاب نہیں ہوا. یہاں میرے شیخ بات فرماتے تھے، فرماتے کہ ابھی حساب کتاب ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے یہ بات کہ ایک شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائے پھر اس کو جہنم بھیج دے. اللہ اکبر. اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات اولا اور افضل اور اعلیٰ لگتی ہے کہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا پھر وہیں سے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. لہذا وہ جو لاؤنج ہوتا ہے نا، اس میں آ کر اسٹاف خود کہتا ہے سر آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیے جناب. اس کے لیے اسپیشل انٹرٹینمنٹ، مہمان نوازی، خصوصی معاملہ ہوتا ہے. تو سات قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. سبحان اللہ. کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا، سورج نکلا ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی سینے گردن تک، کوئی سر سے لے کر پاؤں تک، لیکن ایسے وقت میں بھی عرش کا سایہ موجود. اب وہ سات قسم کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے جو پہلا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ ہے السلطان العادل، عادل کرنے والا سلطان، بادشاہ. ارے صاحب کیا بادشاہوں کا تذکرہ، گویا کہ بادشاہ والے کام میں تو ہم شامل بھی نہیں ہو سکتے. اب ایک ملک میں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، لیکن ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے ہیں، اور ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اور ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے ہیں. اب ہر آدمی بادشاہ کیسے بنے؟ گویا کہ یہ تو ان حکمرانوں اور حاکم، ان بادشاہوں کے لیے ہوا جو کہ عادل ہیں، عدل کرنے والے. لیکن دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمایا الامام العادل، کہ وہ امام یعنی وہ بڑا، وہ سربراہ جو کہ عدل قائم کرے. اور عدل کی کیا معنی ہے؟ عادل معنی عدل قائم کرنے والا، اور عدل کے معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے موقع پر استعمال کرنا اور اس کے موقع پر خرچ کرنا، اس کا نام عدل ہے. یعنی اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو، اپنی نظر، اپنی گفتگو، ہر چیز کا جو موقع ہے اس پر استعمال کریں۔ کیا مطلب؟ اور وضاحت یہ ہوئی کہ بعض مرتبہ بولنے کا موقع آتا ہے تو وہاں بولنا یادلو ہوا، اور بعض جگہ خاموش رہنے کا موقع ہے تو وہاں خاموش رہنا یہ عادل ہے۔ موقع نطق پر، نطق یعنی بولنے کے موقع پر گفتگو اور بولنا، یہ عادل ہے، اور جہاں خاموش ہونا چاہیے وہاں خاموش رہنا یہ عادل ہے۔ مثلا اب کسی تقریب میں گئے، وہاں کوئی ویڈیو، مووی، تصویر کھینچ رہا ہے، اب خاموش بیٹھے ہوئے، یہ عادل نہیں ہے۔ خاموش بیٹھ جاؤ، یہ کام تمہارا نہیں، رکھو اس کو اندر، وہاں خاموش نہیں رہنا، لہذا وہاں پر بولنا یہ عادل ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی دعوت میں ہے، ولیمے کی دعوت جو کہ سنت ہے، بڑے ارمان سے مرغی کی ٹانگیں اٹھا کر لایا، مرغی کی تو دو ٹانگ ہوتی ہیں، یہ چھ لے کے آیا، پتا چلا اپنی اس مرغی نہیں، پڑوس سے بھی پکڑ کے لایا، اور صرف ٹانگیں لے کر آیا کہ بس میں ہی، مجھے ہی ٹانگیں لگے، میں ہی دوڑوں، باقی سب بغیر ٹانگوں کے چلے۔ اب یہ جو ہے مرغی کی ٹانگ اس نے اٹھائی، میرے مرشد نے کیسے سمجھایا، دیکھیے سبحان اللہ، اور مرغی کی ٹانگ سے سمجھا دیا، سمجھنا آسان۔ ٹانگ اٹھا کر منہ کے قریب لے گیا، ابھی منہ کھول کے دانت لگائے تھے کہ مان لو وہاں پر گانا یا ویڈیو، تصویر، فوٹوگرافی، تصویر کشی شروع ہو گئی، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ دانت کو دبائے اور مرغی کی بوٹی اچک لے، واپس پلیٹ میں رکھے۔ اب اگر اس کو اتنی استطاعت ہے، اتنی اس کو قوت ہے کہ یہ زبان سے بول سکتا ہے، تو اس کے ذمہ ہے کہ یہ بولے گا، کہ یہ بکواسیات، فضولیات بند کرو۔ اور اگر نہیں ہمت ہے، اتنی قوت نہیں ہے، تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ پانچ پلیٹیں بوٹیاں جلدی سے جیب میں رکھ کے بھاگ جائے، کیسا بھی تو بڑے مزے کا ہے، چلو لے کر ہی بھاگنا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے تھیلی پہلے سے لے جانی پڑے گی۔ اس لیے بعض لوگوں کا ذوق ہے، بعض مرد بھی اور عورتیں بھی اہتمام سے دعوت میں تھیلیاں بھی لے کے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ بالکل سچ ہے، ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ بولوں تو کالا کوا کاٹے، یہ سچ ہے بالکل۔ دیکھو بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سے ادھر پیچھے آ جاؤ، ادھر، تو بالکل سچ ہے کہ تھیلیاں بھی لے کے جاتے ہیں، تو حفظ ما تقدم کے طور پہ تھیلی پہلے رکھ لے، ایسا نہ ہو ملا کی بات کے لیے بھاگنا پڑے تو جلدی سے کم بوٹیاں تو ڈال کے لے کے بھاگے، کچھ بریانی تو ڈال لے۔ یہ ایک چکر بازی ہے، یہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، جی اللہ کے لیے ہم بھاگے، ارے ظالم جو چرا کے بھاگ رہا۔ اس لیے میرے دوستو، اب اس وقت کا عدل یہ ہے کہ اس شخص کے لیے وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ دعوت ولیمہ ہو۔ لہذا عدل تو یہ تھا کہ پہلا درجہ یہ تھا کہ یہ ہاتھ سے روکتا، جیسے اپنا گھر ہے، اپنا خاندان ہے، بعض اپنے اس مواقع میں اپنا ادارہ ہے، ہاتھ سے روکنے کی بھی اس کو قدرت ہے، گھر سے باہر نہیں، گلی میں نہیں، وہاں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ حکومت کا کام ہے، لیکن اپنے گھر میں ہاتھ سے کر سکتا ہے، جیسے ٹی وی اٹھا کر توڑ دے، یہ اپنے گھر میں کر سکتا ہے۔ اپنی ملکیت کی چیز، دوسروں کی نہیں، ورنہ زمان دینا پڑے گا، دینی پڑے گی وہ. اور اگر اتنی قدرت نہیں ہے تو زبان سے کہے، بولے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو بند کرو. اس نے اپنا کام کر دیا، نہیں بند ہو رہا، بس اب آپ آخری درجے پہ بھی عمل کریں کہ وہاں سے بھاگے. یہ ہے عدل. گویا کہ ہاتھ، زبان اور پاؤں، اس پہ عدل قائم ہو گیا، وہاں ٹھہرے نہیں. اگرچہ دعوت ولیمہ بھی ہو، اللہ معاف کرے کہ اس زمانے میں دعوت ولیمہ سنت نہیں بچی، دعوت ولیمہ سنت نہیں بچی، کیونکہ ایک دعوت ولیمہ جو کہ سنت ہے، اس سنت کی وجہ سے تم کتنی سنتیں توڑتے ہیں. ایک تو یہ راتوں کو دیر سے ہونا، پھر بے پردگی، پھر بجلی کو ضائع کرنا، بجلی کو ضائع کرنا. جی یہ تو حال والوں نے لگائی ہے، تو وہ حال والے آپ کے چچا جان تھوڑی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بجلی جلائیں گے، وہ تو ہمارے بل میں شامل کرتے ہیں، وہ ہمارے چچا تھوڑی لگے ہوئے. یا سالے کا حال تھوڑی ہے جو کہے گا نہیں بہنوں ہی صاحب آپ تو چلائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پیسہ لیتے ہیں، یہ تو ہمارے ذمہ ہے، یہ گناہ. پھر اگر مکس گیدرنگ ہو تو مکس گیدرنگ کا مزہ اس کے حساب مکس ٹپال چاہے، اور پھر اگر وہ پوچھے اور کیا چاہیے. آہ ایک شعر یاد آیا، لیکن وہ اس قسم کا شعر نہیں ہے، وہ اور شعر میرے شیخ نے سنایا. چاہیے چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، سبحان اللہ، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یعنی محبت کرو، پیار کرو اللہ والوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، پیار کرو. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور اگر وہ چاہیں تو پھر کیا چاہیے. واہ سبحان اللہ، کیا پیارا شعر ہے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، ارے جتنا ان سے محبت کرو، جتنی ان کی خدمت کرو کم ہے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور اگر وہ چاہیں تو پھر کیا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے دل میں اپنے کرم سے ہماری محبت ڈال دے تو میرے پیارے دوستوں کتنا کرم ہے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور اگر وہ چاہیں تو پھر کیا چاہیے. سبحان اللہ، کیسا لذیذ شعر ہے، کتنا مزیدار شعر ہے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، آہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور اگر وہ چاہیں تو پھر کیا چاہیے. تو عدل ہے کہ وہاں اللہ تعالی کے حکم کو قائم کرنا، یہ عدل ہے. لذا حاکم اور سلطان وقت، حاکم وقت اور سلطان وقت کے لیے عدل یہ ہے کہ اپنی رعایا، اپنے ملک میں عدل قائم کریں. اس لیے صحابہ کی خلفاء مسلمین صحابہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی تو کیا شان تھی، یہ تو صحابہ تھے، صحابہ سے کیا مقابلہ. لیکن ان کے غلام حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت عمر عبد العزیز بھی تابعی تھے، اور جہانگیر بادشاہ نے ایک زنجیر لٹکا کے رکھی ہوئی تھی، اور وہ زنجیر، اس کو عدل کی زنجیر کہا جاتا تھا، یعنی جس پر ظلم ہوا، کس 24 گھنٹے میں کبھی بھی آ کر وہ زنجیر کو کھینچ دے. بادشاہ اس کا جواب خود دیتا تھا، اگرچہ مغل بادشاہ تھا، لیکن اس کا عدل ایسا تھا کہ اس نے بھی عدل قائم کیا. عدل جہانگیری اس لیے مشہور ہے, کہتے ہیں عدل جہانگیری. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں, اور یہ کوئی ایسا عالم ربانی تہجد گزار یا کوئی ایسا اللہ والا بادشاہ نہیں تھا. لیکن عدل عدل ہے, صفت ہے ایک, جو کوئی سی بھی بادشاہ میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کس پر یہ فضل فرمائے, کوئی محدث کوئی عالم ایسا نہیں. لیکن تو وہ جو جہانگیر بادشاہ نے ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی صرف اس لیے تھی کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو بس وہ زنجیر کو کھینچے, میں خود اس کا جواب دوں گا. اور بادشاہ کا یہی معمول تھا, جو اس زنجیر کو کھینچتا تھا بادشاہ خود اس کے مقدمے کی کاروائی کرتا تھا اور پیروی کرتا تھا. لہذا ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اپنے مصاحبین ساتھیوں کے ساتھ, زنجیر کھینچی, بادشاہ نے دیکھا جا کر تو ایک گدھا کھڑا ہوا ہے. سب ہنسنے لگے, بادشاہ نے کہا ہنسو مت, اس نے آ کر زنجیر کھینچی ہے, ضرور کوئی بات ہے. کہا جناب والا بادشاہ سلامت, گدھا ہے. فرمایا نہیں, ضرور کچھ بات ہے. اس شخص کے دل میں اللہ تعالی کے اس حکم کی اتنی قیمت تھی, بادشاہ ہو کر اس نے تحقیقات, فرمایا تحقیقات کرو. بادشاہ نے کہا تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جو گدھے کا مالک تھا وہ اس جانور پر ظلم کرتا تھا. یعنی اللہ تعالی نے اس کو کیا نعمت عطا فرمائی کہ ایک گدھا بھی اس کے پاس انصاف کے لیے آ رہا ہے. یہ ہے عدل. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ڈھائی پونے تین سال کی کچھ مدت تھی تقریباً, کم و بیش تین برس بھی مکمل نہیں, لیکن اس دور کے اندر دیکھو ایک طرف بیٹھ جاؤ, اس دور کے اندر انہوں نے ایسا عدل قائم فرمایا کہ شیر, ایک تو ہم کہتے ہیں محاورتن, لیکن ان کے ہاں عملن, عملی طور پر شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے. لہذا ایسا ہوا کہ ایک محدث اور ایک عالم نے ایک جانور کو دیکھا, اس نے دوسرے جانور پر حملہ کیا, تو وہ فرمانے لگے, معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تحقیق کی تو پتا چلا یہی بات تھی, اللہ تعالی نے ایسا, اس لیے ان کو پہلی صدی کا مجدد بھی کہا, دوسری صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے, جو اللہ تعالی ہر صدی میں ایک شخص کو تجدید کار تجدید کے لیے ایک شخص کا انتخاب بنا فرماتے ہیں, کسی صاحب نسبت اللہ والے کا, جس سے وہ دین کے احکام پر جو رسم و رواج کی گرد و غبار پڑ جاتی ہے, تو وہ عالم ربانی, وہ اللہ والا, وہ صاحب نسبت شریعت و سنت کے اس حکم کی حقیقت کو واضح فرماتا ہے, اور اس پر رسم و رواج, علاقہ, خاندان, برادری, قوم, معاشرہ, اس کی جو گندگی اور مٹی اور دھول ہوتی ہے اس کو صاف کر کے شریعت و سنت کو واضح فرماتا ہے. اور ہر صدی میں اللہ تعالی ایسا, رمزی اٹاوی ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے, اس نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ شعر کہا تھا کہ بعد مدت کے بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ, بعد مدت کے بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ, بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. ساقی, وہ جو ساقی اس کو کہتے جو شراب پلاتا ہو, اور جب اللہ والے کسی کلام کا اپنے کلام میں استعمال کرے تو سمرات وہ شیخ کامل, وہ عالم ربانی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی محبت کی شراب پلاتا ہے, علم و شریعت کی شراب, علم و سنت کی شراب پلاتا ہے, یعنی آسمان سے اتری بھی پلاتا ہے, زمین ہی نہیں, اس کو ساقی بولتے ہیں. یعنی مراد شیخ کامل, استاذ کامل اور عالم ربانی, اللہ والا. یعنی بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. اب اس شراب خانے میں میخانے میں ہر آدمی کو اس کو دین سمجھ رہا ہے, کوئی اس کو دین سمجھ رہا ہے, اور وہ شریعت و سنت کے خلاف ہے. لہذا وہ حقیقت کو واضح کرتا ہے. جیسے آج کل ہمارا حال ہے, ہم لوگ عبادت کرنے میں تو وظیفے پڑھوائیں, عبادت کروائیں, ایک نمبر آگے, معراج ہو, شب قدر ہو, اور وہ ایک شب برات ہو, 12 ربیع الاول ہو, گویا کہ پوری برس کا دین ان چند دنوں کے لیے خاص ہے کہ محرم آئے حلیم پکا لو, دودھ والا شربت پی لو, اگر ملنا مشکل ہے تو کسی معشوقہ کی آنکھوں سے لے لو, چشمے معشوقہ جو شربتی آنکھیں ہیں ان سے شربت روح افزا مل جائے گا, دودھ والا شربت وہاں سے لے لیں گے, پستہ بادام خود ڈال لیں گے, اور 12 ربیع الاول آنے والا ہے, 12 ربیع الاول آئے تو چلو جی نیا لباس پہن لو اور جلسہ سیرت النبی کر لو, عشق رسول میں اشعار پڑھ لو. اب چاہے میری داڑھی ہو یا نہ ہو, میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, بس عشق رسول تو ہونا چاہیے. اور چاہے وہ جلسہ بجلی کی چوری سے کریں, لیکن عشق رسول ہونا چاہیے. اس قسم کی وہ باتیں کہ ان باتوں کو حج و عمرہ خوب کریں, گناہ سے نہ بچیں, اور یہی ہم سمجھے کہ یہی عبادت ہمارے لیے سب کچھ, یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے, یہ بہت بڑے دھوکے کی چیز ہے. اور میرے مرشد میرے شیخ پر کروڑوں رحمت اللہ تعالی نادل فرمائے, حضرت نے اس چیز کو بہت واضح فرمایا. اس کو کہتے ہیں مجددانہ کام. ان بچوں کو ادھر بھیج دو, بیٹا آپ لوگ ادھر بیٹھ جاؤ. اس کو کہہ رہے کار تجدید مجددانہ کام. انسان شریعت کی اہمیت اور احکام کو واضح کرے, اور رسم و رواج اور اپنی طبیعت, اپنی مرضی, معاشرہ, قوم, خاندان, اس کی ثقافت اور کلچر پر شریعت و سنت کو غالب کرنا. یہ جی ہماری ثقافت ہمارا طریقہ باپ دادا کا چلا رہا ہے, یہ بھی ایک جملہ عام ہے, جی یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے. تو ذرا تحقیقات تھوڑی سی کر لینا, باپ دادا گدھے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے, اور زیادہ پیچھے کیا جانا, زیادہ پیچھے کیا جانا, تھوڑے عرصے پہلے, آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے کہ گھروں میں تو ریفریجریٹر بھی نہیں ہوتے تھے. نعمت خانے ہوا کرتے تھے, لیکن اب تو ریفریجریٹر لے کے آتے ہیں. ارے بھائی اب باپ دادا پہ کر لو نا. اور میرا یہ خیال ہے کہ باپ دادا جمعے کی بیان میں سوتے نہیں تھے, اتنا بھی ہوتا تھا. اور پہلے جلسوں کا بھی رواج تھا, بزرگان دین, علماء دین کی تقاریر لوگ اہتمام سے رکھواتے تھے تاکہ ہم اور ہماری اولاد دین سیکھیں. اب یہ بھی چیزیں نہیں رہی, بڑا فرق پڑ گیا. اللہ اللہ. تو یہ شان عدل. تو اب بادشاہ وقت کا عدل تو یہ ہوا کہ حکومت اور ملک میں عدل قائم کرے, مظلوم کو اس کا حق دے. ایسا بیانات نہ دے کہ جس سے مظلوم کے زخموں پر اور نمک چھڑکے, جیسا کہ ہمارے ہاں کے ایک حکومت کے عہدیدار نے مزے سے کہا, راولپنڈی کا واقعہ ہوا, اس واقعے میں کوئی طالب علم ہلاک نہیں ہوا, اور یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا, ہم نے تحقیقات کر لی, مزے سے نمک چھڑک کے زخموں پر اور ایک سائڈ پہ ہو گئے. یہ ہے ظلم, کہ ایک ظلم ہو اور اوپر سے یہ, اس کو کہتے ہیں نمک چھڑکنا, کہ وہ بے بس لاچار اب آگے سے کیا بولے, لو جی سر آپ یہ حال ہے. تو حاکم کا عدل قائم کرنا یہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے گا. اور دوسرا جو ہے روایت میں آپ نے فرمایا الامام العادل, اس سے مراد وہ سربراہ ہے جیسے اپنے گھر کا بڑا, میاں بیوی بچوں میں باپ گھر کا بڑا ہوتا ہے, باپ اپنے گھر پر عدل قائم کرے, اپنی اولادوں کو دین سکھائے, اپنے گھر میں شریعت و سنت کے نفاذ کی فکر کرے, ان کی ضروریات کو پورا کرے, عدل کے تقاضے کہ غصہ ہے غصے کو ضبط کرے, اور ان کی تربیت کے اندر دین کو غالب رکھے, یہ عدل ہے. کہ اسکول اور ٹیوشن کے لیے, اسکول اور ٹیوشن کے لیے وقت ہے, ہاں سپارہ پڑھنے قاری صاحب 15 منٹ کے لیے آ جائیں گے, اور بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ رخ خان کی کتنی فلمیں آ گئی ہیں, لیکن اس بچے کو دعائے قنوت نہیں آتی, نماز کے مسائل اسے معلوم نہیں, یہ عجیب بات ہے. ہاں بچہ ترقی اس وقت کرے گا جب ایسے کر کے انگریزی بولے گا منہ ٹیڑھا کر کے. اس میں لہذا یہ ظلم ہے, ظلم. الامام العادل, اسی طرح کوئی ادارہ ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, مسجد کا ایک نظام ہے, دکان ہے, فیکٹری ہے, اگر وہاں کا جو بڑا ہے اس نے اپنے اس جگہ پر عدل قائم کیا, شریعت و سنت کے تقاضوں کو پورا کیا, تو وہ بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا اسے. اس میں ہم سب وہ لوگ آ گئے کہ جو اپنے مکان, اپنی دکان, اپنی فیکٹری, اپنا آفس, اپنا ادارے میں جو بڑا ہے وہ عدل کو قائم کرے, گویا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسروں کے لیے پسند کرے, نماز کا وقت ہو جائے دکان کو بند کر دے, یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے. نہیں یہی جماعت کرا لیں گے. اچھا بعض لوگ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, مازن ایک بھائی وہاں نماز پڑھے گا ایک بھائی وہاں نماز پڑھے گا کہ دکان بند نہ ہو. ٹھیک ہے بہرحال جائز صورت ہے, لیکن کمال نہیں ہے اس میں, کیونکہ اس سے ایک مقصد تھا کہ دوسروں کو گویا کہ ہمت اور حوصلہ ملے کہ جب یہ بند کر سکتا ہے تو یار ہم کیوں نہیں بند کر سکتے. تو یہ ہو گیا الامام العادل. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بعض لوگ ایسے ہیں جن کا یہ حال ہے نہ فکر نہ فاقہ نہ جورو نہ ناتا. کیا مطلب؟ اکیلے اکیلے لنڈورے ہیں, یعنی مان لو نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں نہ باپ, کوئی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ شخص بھی عدل قائم کر سکتا ہے. ارے بھائی کس پہ کرے گا؟ فرمائے گا اور کچھ نہیں, سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بھی تو عطا فرمائی ہے. یہ جو 6 فٹ کا جو جسم ہے, یہ جو 6 فٹ کا جسم اللہ نے عطا فرمایا کم و بیش, تو یہ 6 فٹ کا جو جسم ہے اگر اس پر سر سے لے کر پاؤں تک عدل قائم کر دے یعنی شریعت کو نافذ کر دے تو یہ شخص بھی امام عادل فرمایا کہ اب عام رکھا کہ جس پر گویا کہ ایسی ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا بنایا ہو بس اس پر وہ عدل قائم کر دے اور یہ شخص قیامت کے دن عرش کا سایہ لے لے. جیسے اپنا 6 فٹ کا جسم ہے, اپنے اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا فرمایا اس پر شریعت و سنت کو نافذ کرتے اب یہ عادل بن گیا. اور وہ کیا ہے؟ حضرت نے پھر اس کی وضاحت فرمائی, فرمائے کیا کرو کہ اب سر سے لے کر شروع کریں. یاد رکھیے گا ٹوپی پہننا یہ سنت مؤکدہ ہے, ٹوپی کا پہننا سنت مؤکدہ ہے, اور سنت مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے جو بغیر کسی عذر کے اس کو ترک کرنا اس کو چھوڑ دینا سنت کو چھوڑنے کا گناہ ملے گا. سنت مؤکدہ یعنی ضروری سنت ہوتی ہے, اور دوسری قسم ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ عاشق تو خیر اس پر بھی عمل کرتا ہے، عاشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیں، جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا دو لوکی کو آپ پسند فرماتے تھے. اب اگر کسی آدمی کی طبیعت اس کی طرف نہیں ہے تو یوں نہ کہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، ایسے نہ کہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال نہ کرے. مثلا کسی نے پیشکش کی کھا لو تو خاموشی سے گویا اس کا انکار کر دے کہ نہیں جناب رہنے دے، لیکن کوئی ایسے الفاظ نہ بولے. آپ تصور کریں کہ ایک شخص کے سامنے ایسی تذکرہ ہو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے. آپ اس جملے کو آپ دیکھیے کتنا خطرناک جملہ ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ رہا ہے. اس لیے اگر کوئی بات نہیں تو خاموش رہے، نہیں پسند یہ تباہی ایک چیز ہے، لہذا لوکی کا کھانا یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے ایسی سنتیں جو غیر موقع تھا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی محبت ہے اور محبت میں وہ کھاتا ہے اپنا فائدہ ہے. جیسے عصر کی جو چار سنتیں ہیں غیر موقع ہے، کوئی نہیں پڑھے گا تو اس پر پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر پڑھے گا، یعنی نہیں پڑھے گا تو ڈنڈا نہیں ملے گا، اور اگر پڑھے گا تو انڈا ملے گا اور مرنڈا ملے گی. صحیح نا صاحب، فائدہ ہوگا، فائدے سے انکار نہیں اس کا. لہذا ٹوپی کا پہننا سنت ہے اور پگڑی کا پہننا سنت غیر موقع ہے، لہذا کیا کرے، کبھی پہنے کبھی نہ پہنے، یعنی پگڑی امامہ بالکل ترک نہ کرے، کبھی کبھی پہن لیا کرے. اور ٹوپی کا پہننا سنت موقع ہے، لہذا فقہا ایسا شخص جو کہ بازار میں ننگے سر گھومتا تھا اس کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے ننگے سر نہ رہا کرے. گھر سے باہر نکلے ٹوپی پہنے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بھی گیا تو ٹوپی پہنے، سو بھی رہے تو بھی ٹوپی چڑھائی ہوئی ہے، کہ بعض کو زیادہ ہی چھلانگ ماری جنت سے بھی آگے نکل گئے، ایسا نہیں. اسی طرح سے ننگے سر کھانا نہ کھائے اور ننگے سر بیت الخلا نہ جائے، سر کو ڈھانک کر جانا، یعنی ٹوپی کا استعمال کر لے. اور یاد رکھیے گا، رومال جو نا یہ ٹوپی کا بدل نہیں ہے، رومال یہ ٹوپی کا بدل نہیں ہے. اس لیے اگر رومال پہننا ہے تو ٹوپی پہنے، اوپر رومال باندھ لے تو امامہ بن جائے گا. اب اس کا ماشاءاللہ اور زیادہ وہ، تو یہ سر ہو گیا نا، سر کے ساتھ ہے بال. بال کی تین سنت، تین موسم، تین سنت، یا تو سخت سردی یا سخت گرمی یا معتدل موسم، ایسے ہی ہے نا جناب. سخت سردی ہے پٹے بال رکھ لیں کان کی لو تک، سخت گرمی ہے تو محلقین رؤوسکم بن جائے، سر منڈا لے، اور سر منڈا کر ایک شعر بھی پڑھ لے. جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، سر منڈا کر کیا سلام اس نے. سر منڈو ہو کر کھٹمنڈو سے بچ گیا نا حسینوں کے، کہ اس گنجے کو کون پوچھے. لہذا سر منڈانا یہ بھی سنت ہے. اور تیسری سنت یہ کہ سر کے بال کو برابر رکھے، برابر مساوات ہے، یہاں 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 چاروں طرف، یہ چار اطراف، دائیں بائیں، اوپر اور یہ پیچھے، ہر طرف سے برابر ہو. پیالہ لگا کے نہ کٹوائے بال، کہ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، جیسے چڑھائی چڑھتے ہیں نا، نیچے سے شروع کی چڑھائی، نیچے سے چھوٹے 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 پھر بڑے ہوتے گئے اور یہاں پر ایک گچھا بن گیا. یہ خلاف سنت ہے، یہ بال مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. لہذا ہر طرف سے رکھے، برابر رکھے، مشین لگوا لے، چار پانچ چھ نمبر کی مشین لگوا لے ہر طرف سے تاکہ برابر جائے، یا کینچی سے کٹوا لے، لیکن بال اور سنت کے مطابق. یہاں تک کہ جب بال بھی کٹوائے تو حجام سے کہے کہ بھائی پہلے دائیں طرف سے کاٹنا، یہ بھی سنت ہے. تو بال کی سنت ہوگی نا جی. اس کے بعد آئیے نیچے، یہ آنکھیں ہیں. ان آنکھوں پر عدل کیسے قائم کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اجر و ثواب ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، لیکن اپنا حج فرض باقی رہے گا، وہ جانا پڑے گا. ماں باپ کو دیکھ کے نہیں کہ جی
اور قرآن پاک کو دیکھیں اجر ہے، زمزم آب زمزم زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی اجر ہے، اور کعبہ شریف کو صرف دیکھنا بھی اجر ہے. ایک عالم ربانی اللہ والے کو، اپنے شیخ کو یہ دیکھنا بھی اجر ہے. اپنی بیوی کو محبت سے دیکھنا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو محبت سے دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے، یہ عدل ہے. اور ظلم کیا ہے؟ کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی سے مسکرا کے بات نہ کریں، وہاں پر تو بایزید بستامی بنے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کے عرش پہ چڑھ گئے کہ جی امت کا غم لگا ہوا ہے اس لیے ہم مسکراہٹ نہیں ہیں. اور جب سالی آ جائے یا بھابھی آ جائے شادی میں ملاقات ہو، ہائے بھابھی آپ تک کتنے بچے ہو گئے؟ پانچ بچے ہو گئے بھائی جان. اچھا لگتا ہی نہیں پانچ، ابھی تک آپ اسمارٹ کی اسمارٹ، ایسا لگتا ہے کہ انٹر میں پڑھ رہی ہیں. پانچ بچے ہو گئے لیکن آپ کا فگر اب تک انٹر والا ہے، کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی ہیں اتنے ڈینٹ لگنے کے باوجود. یہ سب حرام کاری ہے، ظلم ہے، نافرمانی اللہ تعالی کی، کہ جس سے شریعت نے پردے کو فرمایا. بیوی کے، بیوی کی بہن سے پردہ ہے، اسی طرح سے شوہر کے بھائی سے پردہ ہے. بے وقوف ہے وہ نالائق جو اپنے بھائی کی بیوی کو یا بھائی کو بولے لاؤ کیا ہے تم کیوں کرتے ہو پردہ. نالائق اور بے وقوف ہے یہ احمق اور یہ شخص، جب شریعت کا حکم ہے عدل کو قائم کرے، یا عادل ہے. اور اسی طرح سے وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، کم عمر وہ لڑکے، ان کو بھی شریعت نے منع فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے سے، ان کو بھی نہ دیکھیں. فلمیں، تصویریں، ان کو بھی نہ دیکھیں، اگرچہ کسی داڑھی والے کی تصویر کیوں نہ ہو، اس کو بھی نہ دیکھیں. یہ آنکھ پر عدل ہو گیا. کان کا عدل یہ کہ غیبت نہ سنیں، کسی نے غیبت کی مہربانی کر کے، ہم پہلے ہی کوئی نیک عمل نہیں، آپ غیبت نہ کریں، روک دے، روک نہیں سکتا وہاں سے اٹھ جائے. بہانہ، اگر اٹھنا مشکل لگتا ہے بہانہ بنا کے اٹھ جائے، پیٹ پکڑ کر بھاگنا شروع کر دے کہ مجھے موشن لگا ہے موشن. لیکن غیبت نہ سنیں، گانا نہ سنیں، اور اپنے موبائل کی گھنٹیاں بھی مہربانی کر کے، ہم مسلمان ذرا اس پر نظر ثانی کریں، موبائل کی گھنٹیوں کو درست کر لیں تاکہ وہ گھنٹی میں میوزک اور گانے کی ٹون نہ ہو. کتنی عجیب، مسلمان کی مسجدوں میں عبادت خانے ہیں ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی کی جگہ، لیکن ہماری مسجدوں میں ایسی ایسی گھنٹیاں بجتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، سادی گھنٹی لگائے ضرورت کی. نیچے آئیے، اب گال سے گل پوچھے کی گل ہے بادشاہ، کتنا زمانہ گزر گیا، اس کھیتی میں پھل کیوں نہیں لگ رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. لہذا کسی کی تھوڑا تھوڑا پھل تو نکلا ہے، درخت بڑھ نہیں رہا، پھول نہیں لگ رہے. پودا تو لگ گیا لیکن گلاب کا پھول نہیں آ رہا، موتیا کا پھول نہیں آ رہا. پتا چلا کہ کینچی چل رہی ہے جناب، چپکے اینڈ چپکے. لہذا داڑھی نہیں رکھی تو رکھے، جس نے رکھی ہے تو اس کو کہا جائے گا جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلوں کا کیا ڈر. ارے بھائی، اپنی داڑھی کو ایک مٹھی پوری کر لے، ایک مٹھی سامنے سے، ایک مٹھی دائیں سے اور بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا، اور اس کے ساتھ یہ داڑھی کا بچہ جو نیچے والے ہونٹ کے نیچے ہے، اس داڑھی کے بچے کا رکھنا بھی یہ واجب ہے، اور اس کو کاٹنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب یہ داڑھی رکھی، عدل قائم ہو گیا. اور مونچھوں کی سنت یہ کہ اس کو باریک کر لے. اور عورتوں کے چہرہ ہے کہ نا محرم سے چہرے کا بھی پردہ ہے، جب گھر سے نکلے چہرے کا بھی پردہ ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سے خط بنانے کا طریقہ یہ کہ اس گردن کے وہ بال جو سینے کی طرف جا رہے ہیں اس کو کاٹ سکتا ہے، اور وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں اس کو نہ کاٹنا چاہیے. اسی طرح سے بالوں کو کالا بھی نہ کرے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے. مونچھوں کو باریک کر لے، اور یہ مصرع بھی پڑھ لے کہ اپنے لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا. یہ سنت طریقہ ہے. اور لباس، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں کوئی لباس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بے وقوف اور احمق ہیں یہ لوگ. یہ جو کرتا شلوار لباس ہے، یہ ہمارے اسلاف نے جو پہنا، یہ سنت ہے، اس کا اختیار. اور لباس کی خصوصیت جو ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے نا، ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو آپ مولوی کرتا شلوار پہنتے ہیں. میں نے کہا یہ صحت کے لیے اچھا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اپنا گھر بناتے ہو ہوا دار، ڈاکٹر کہتے ہیں ایسا گھر بناؤ جو ہوا دار، وینٹیلیشن ہو. میں نے کرتا شلوار کی خصوصیت یہی ہے، اتنا کھلا ہوتا ہے ہر طرف سے ہوا گھستی ہے، ہر طرف سے نکلتی ہے، صحت کی علامت ہے. اور جو پینٹ شرٹ پہننے والے نا، ذرا غور کر لینا، شام کو وہ لوگ بھی شلوار پہن کر ہوا کے رخ پر ٹانگے کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوا لگانے کے لیے. دیکھا اللہ کا شکر ہمیں ہوا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سے لے شام تو خوب ہوا ہی لگتی رہتی ہے. اور آستین بھی کھلی رکھے، یہ بھی سنت ہے کرتا شلوار میں. اور دامن کو اپنے، جو کرتا شلوار کا جو دامن ہوتا ہے، اس دامن کو چورس بنائے، چوکور، ایسے چوکور، گول دامن نہ ہو. اور یہ جو کرتا پٹی ہوتی ہے نا، اس میں بھی نوک بنا لے، محراب کی طرح سے، محراب کی طرح سے، ایسے محراب ہوتا ہے، ایسے نہ ہو. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں یہ ٹائی کی طرح ہوتا ہے، تو ٹائی تو دوسری طرح بھی ہوتی ہے، کہاں جاؤ گے؟ دونوں طرح ٹائی ہوتی ہے، کیوں جناب؟ تو نہیں، اسلاف کا طرز دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا عمل کیا. اور کرتا تھوڑا سا لمبائی رکھے تو اچھا ہے، گھٹنوں سے نیچے ہو، تاکہ سجدے میں بھی خوب اچھی طرح سطر چھپ جائے. اب تو خیر رواج ختم ہو گیا، پہلے لکھنوی پاجامہ لوگ پہنتے تھے، لکھنوی پاجامہ بڑا چست ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے کرتا چھوٹا گھٹنوں سے بھی اوپر. نتیجہ یہ کہ سجدے میں جائے تو پورا گھنٹہ گھر نظر آتا تھا. اس لیے کرتا ذرا لمبا ہو، تاکہ اس میں پوری حیا اور شرم ہے. اور اپنی شلوار کو بھی ٹخنے سے اوپر رکھے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، چاہے جبا بھی ہو، اور سردی میں اگرچہ چادر بھی پہنے. ارے میاں جوان آدمی ہو، ٹیک لگاتے ہو یار، چاہے چادر بھی سردی میں پہنے، وہ بھی ٹخنے سے نیچے نہ لٹکے، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. حرام ہے یہ بھی مردوں کے لیے، عورتوں کو چھپانے کا حکم ہے. یہاں تک کہ اگر موٹر سائیکل پر بھی بیٹھے تو اس کو چھپائے. اور ایک مسئلہ عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جس طرح سے عورتوں کا پردہ ہے، انہی طرح ان کے بالوں کا بھی پردہ ہے، یہ بہت اہم ہے. یہاں تک کہ مسئلہ ہے، ایک عورت کی عمر مان لو 400 برس کی ہو گئی، چہرے پر جھریاں جھریاں ہیں اس کے، اس وقت جا کر چہرے کا پردہ معاف ہوتا ہے، جب بالکل جھرری زدہ چہرہ ہو جائے، ذرہ برابر کشش نہ رہے اور چہرے میں جھرری، اس وقت چہرے کا پردہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت بھی بالوں کا پردہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں باز کیا کرتی ہیں کہ برقع تو پہن لیا لیکن بالوں کو باہر نکالتی ہیں، یہ بھی حرام ہے. بال بھی جو ہے وہ برقعے کے اندر ہونے چاہیے، گویا نامحرم کی اس پر بھی نظر نہ پڑے. اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، عورتیں چھپائیں گی، عورتوں کو چھپانے کا حکم ہے. البتہ مرد حضرات، اب سردی کا زمانہ آیا، اب جی بعضے کہتے ہیں ٹخنے چھپانا گناہ ہے. نہیں، ٹخنے چھپانا گناہ نہیں ہے، اوپر سے آنے والے لباس سے نیچے لٹکانا گناہ ہے. لہذا آپ سردی میں موزے، سردی ہے، دل چاہتا ہے موزے پہننے کو، موزے پہنیے. بلکہ میرے شیخ فرماتے تھے تم موزے بناؤ، گھٹنے تک بنوا لو، کمر تک بنوا لو، گلے تک بنوا لو موزہ، کوئی ملا تمہیں منع نہیں کر سکتا، کہ گردن تک موزہ بنوا لو اور گردن تک موزہ پہن لو. لیکن اس سے بھی بچے. اور یہ مسئلہ ٹخنے کھولنے کا مسئلہ، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے میرے پیارے دوستو، بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں مسلمان جا گھوم رہا ہوگا، یہاں تک کہ اگر ایئرپورٹ بھی جائے، امریکہ جائے، یورپ جائے، جاپان جائے، دبئی جائے، جہاں جائے، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں. اس لیے یہ مسلمان کا حلیہ ہو گیا نا, ظاہر ظاہر بن گیا, سر سے لے کر پاؤں تک عرض کر دیا آپ حضرات کے سامنے. میرے شیخ فرماتے تھے اب اللہ سے ایک دعا بھی مانگو کہ اللہ آپ نے ظاہر عطا فرما دیا. ماں کے پیٹ میں آپ پہلے بچے کا ڈھانچہ اسٹرکچر ظاہر بناتے ہیں, پھر بعد میں چار مہینے کے بعد روح آتی ہے. اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ والوں جیسا حلیہ آپ نے مجھے عطا فرما دیا, میں نے وہ حلیہ بنا لیا, اب اللہ والی روح بھی عطا فرما دیجئے. یہ ہے امام عادل, یعنی وہ شخص جو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی سرزمین پر وہ عدل قائم کرے. اسی طرح سے زبان سے کسی کو, زبان بھی ہے, گالی نہ دے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, ستائے نہیں زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے بھی, کہ پتہ چلا اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کا موبائل اٹھا کے چھپا لیا, اب اس نے تلاش کر لیا, کہا دیکھا اپریل فول کیسا مذاق کیا میں نے تم سے, اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا بیچارے کو بس اپنا ہو گیا. یہ عجیب تماشا ہے کہ پہلے چیز اٹھا کے رکھ لیتے, اگر اس کو پتہ نہ چلے نا, اگر پتہ چل جائے کہا دیکھا کیسے ہی کھیل گیا تمہارے ساتھ, اور اگر پتہ نہ چلا بیچارے کو تو بس اٹھا کے رکھ لیا. ایک بازاروں کا عجیب ذوق ہے, مسجد میں چپل چوری ہوئی, ایک صاحب مجھے ایک دن جمعے میں کہنے لگے, جمعے کے بعد کہ آئے باہر گئے پھر واپس آئے, امام صاحب میری چپل چوری ہو گئی. میں نے کہا غلطی ہوگی, آئندہ میں وہاں بیٹھ کے بیان کروں گا, میں جوتوں کی حفاظت کروں گا. اب امام بیچارہ جوتوں کی بھی حفاظت کرے, کوئی نظام بنا لو بھائی, اب میں کیا کروں, ایسے چکر باز آتے تو میں کیا کر سکتا ہوں. دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ حفاظت فرما, ہماری مسجد کو, مسلم مسجدوں کو محفوظ فرما. تو میرے پیارے دوستوں, یہ سر سے لے کر پاؤں تک عدل قائم ہو گیا, اور اس کو سیکھے, اور زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اب کسی کی چپل چوری ہوئی تو کیا کرتے ہیں, دوسرے کی پہن کے چلے جاتے ہیں, اور پھر آگے سے دلیل کیسے عجیب دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ہماری بھی تو چپل چوری ہوئی. تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا, اچھا اگر کسی آدمی کی چپل چوری ہو اور وہ آپ کی چپل پہن کر چلے جائے, آپ برداشت کریں گے؟ کیوں برداشت کریں گے بھائی, تیری چوری ہے تو میری کیوں پہن رہا ہے. میں نے کہا سوچو, جب میری چوری ہوئی تو میں کسی اور کی کیوں پہنوں. اس لیے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہماری جوتیوں کی بھی. اس لیے ایک طریقہ ہے, آپ اس پر عمل کریں, ایک کپڑے کا تھیلا سلوا لے, چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا سلوا کر جوتی اس کے اندر رکھ کے اپنے ناڑے سے باندھ کے نماز پڑھ لے. کوئی ملا مجھے منع کرے تو کہہ دے نا, اب ترکیب تو میں سکھا سکتا ہوں بھائی, البتہ پھر ناڑا خان صاحب سے لینا پڑے گا آپ کو, ذرا مضبوط والا ہونا چاہیے, خاص والا. خیر اب تو ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا وہ والا پہننا. ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے منگوایا تھا, یار ذرا مجھے بھی لا کے دو, وہ خاص جھنجھنے والا ہونا چاہیے. لیکن تو میرے پیارے دوستو, عدل قائم ہو گیا, اور عدل قائم کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. اب بتائیے کتنی پیاری چیز کہ ہم اپنے گھر میں, اپنی دکان میں, مکان میں, اپنے اوپر شریعت کو قائم کر لے, عدل کو قائم کر لے, گناہ سے بچے, تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا, قیامت کے دن عرش کا سایہ, اللہ اکبر. اور میرے شیخ فرماتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ, عرش کا سایہ سایہ رحمت ہے, یعنی جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا, اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا. گویا کہ عرش کا سایہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے, بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما. یا اللہ تعالیٰ معاف فرما, گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ظلم سے باز فرما دیجئے, اپنی جان پر بھی ظلم سے باز فرما, اور یا اللہ تعالیٰ آپ کی مخلوق پر بھی ظلم سے باز فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شریعت و سنت پر ہمیں شریعت و سنت سکھا دیجئے, سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, اور ہم سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جانوں کو, ہمارے مال کو, ہماری آبرو کو, ہمارے گھر والے اولاد کو قبول فرما کہ شریعت اور سنت اور دین کے نشر کے اور آپ کی محبت کے نشر کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ہماری جان اور مال آبرو کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی دیدار خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے علم میں جس چیز کی کمی ہے یا اللہ اپنے کرم سے اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے عمل میں جو کمی ہے یا اللہ اپنے فضل سے اس علم پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے قلوب میں اپنی محبت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ان اللہ والوں کی صحبت عطا فرما کہ جن کی جوتیوں کے صدقے میں اخلاص اور آپ کی محبت ملتی ہے، تاکہ ہم شب شریعت پر عمل کریں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اشک باری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حکم پر عمل کریں. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہر ظلم سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اہل فتنہ کے فتنوں سے بچا. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ اہل شر، اہل فتنہ، فساد برپا کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں اولاد کی حفاظت فرما، ہماری تجارت کے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی خدام کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے. جان مال آبرو کو اپنی ردار خوشی پر خرچ کرنے کی، قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت بھرا دل عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھے اور خوش رکھے، ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت قرب کا ذریعہ بنا، اور عدل کو توفیق عطا فرما کر قیامت کے دن یا اللہ تعالیٰ اس عدل کے صدقے میں ہمیں جنت سے داخلے سے پہلے عرش کا سایہ نصیب فرما، اور جنت میں بلا حساب کتاب داخلہ بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.